برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد صاحب دعوت النبویا و سولت الحیدریا والعصمت الفاطمیا والحلم الحسنیا و شجاعت الحسینیا و صبر سجادیا مولا سار الباقریا والماسر الجعفریا والعلوم الکاظمیا والحجج الرضویا وجود التقویا ونقاوة النقویا والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
قال الله تعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوا
اللهم صل على محمد وعلى
محمد تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کا خلق کرنے والا ہے اور درود و سلام ہمارا محمد و آل محمد پر کہ جو اللہ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں اللہ نے انہی سے خلقت کی ابتدا فرمائی اور انہی کی شناخت سے اللہ کی شناخت ہے انہی میں ولایت کا ظہور ہوا ہے اور انہی میں نبوت اور رسالت پنہا ہے یہ باطن میں ہدایت تکوینی کی طرف اور ظاہر میں ہدایت تشریعی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں یہ اللہ کی کامل نشانیاں اور درخشاں انوار ہیں پیغمبر اور اولیاء معصومین کے روحانی درجات اور عظمتوں کی معرفت غور و فکر کے ذریعے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ اللہ کے غیبی نور اور اس کے جلال و جمال کے مظہر کامل ہیں اور اس کی واضح نشانیاں ہیں ان کے معنوی اور روحانی مقام اللہ کی طرف سفر میں فنائے ذات کی حد تک اور قابہ قوسین و ادنا کے بلند نقطے تک پہنچے ہوئے ہیں اصل مقام پیغمبر کا ہے اور باقی تمام اولیاء اور اوصیاء کا جو پیغمبر کے اوصیاء ہیں ان حضرات کا عروج پیغمبر ہی کے طفیل ہے. کمال اصل مقام اصل پیغمبر کا ہے اور باقی سب کا عروج پیغمبر کے طفیل ہے. پیغمبر کے وہ اوصیا جن کا سلسلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتا ہے اور ولی عصر امام زمانہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. یہ سب کے سب ولایت کلی کے حامل ہیں اور اللہ نے انہیں مکمل اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اجانگامی فلسفہ ولایت ہمارا موضوع گفتگو ہے اور ہم نے اس عنوان کے تحت جو سرنامہ کلام ہے ہمارا سورہ مائدہ کی 55 آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. اور ہم اپنی گفتگو میں یہ واضح کر چکے ہیں, ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہستی سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی اور نہیں کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی ہو. گویا اس آیت کی روح سے تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گفتگو میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ چونکہ اس آیت میں لفظ ولی مفرد استعمال ہوا ہے, ایک بار استعمال ہوا ہے, تو اس یہ واضح کر رہا ہے کہ ان تینوں ہستیوں کی ولایت ایک جیسی ہے. جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے اور ویسا ہی ولی علی ہے. اور ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تمام ولایت رکھنے والا ہے, خصوصاً جو بنیادی دو اقسام ہیں ولایت کی, ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں, بیان کر چکے ہیں کہ ولایت تکوینی کیا ہے, کائنات کے امور میں مداخلت اور تصرف کا حق رکھنا. ولایت تشریعی کیا ہے, شریعت اور قانون سازی کے حوالے سے تصرف کا حق رکھنا. اب ولایت تکوینی اور تشریعی اللہ کے پاس بھی ہے اور اسی طرح سے پیغمبر کے پاس اور علی بن ابی طالب اور ان کے بعد بعد میں جتنے آنے والے آئمہ ہیں وہ سب کے سب ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی دونوں کے حامل ہیں. ہماری آج کی بحث ولایت تکوینی کے حوالے سے رہے گی کیونکہ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ولایت تکوینی کے حامل کہ یہ حضرات جو ہیں پیغمبر ہیں آئمہ ہیں یہ ولایت تکوینی کے حامل ہیں, یہ عقیدہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے کہ کائنات کے امور میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول اور ہمارے آئمہ کائنات کے امور میں مداخلت کا حق رکھتے ہیں, تصرف کا حق رکھتے ہیں, انسانی دلوں پر تصرف کا حق رکھتے ہیں, اسے اکثر لوگ شرک کے زمرے میں لے آتے ہیں. اچھا, اسی کو ہم واضح کرتے ہوئے چلیں گے کہ یہ ولایت تکوینی ہے کیا اور آیا اللہ نے یہ ولایت اپنے نمائندوں کو دی ہے یا نہیں دی. ہم سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی کہ ولایت تکوینی کا جو عقیدہ ہے کہ یہ دوسرے تمام اللہ کے علاوہ یہ اولیاء یہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں, کیوں لوگ اس کو شرک کے زمرے میں لاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے چلیں کہ قرآن مجید میں جتنا زیادہ شرک سے ڈرایا گیا ہے کسی چیز سے نہیں ڈرایا گیا. ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. اب جب اتنا زیادہ شرک سے ڈرایا گیا تو اب ہر شخص ڈرنے لگا کہ کہیں شرک نہ ہو جائے, یہی سے مسئلہ پیدا ہوا. گویا شرک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ شرک ہے کیا چیز, یہی سے تمام مسائل پیدا ہوئے. قرآن نے دیکھیے اتنی زیادہ تاکید کی شرک سے بچنے کی کہ قرآن اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے رسول اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے بھی سارے اعمال حد کر لیتے. یعنی اب کسی رسول سے کسی نبی سے کسی امام سے شرک کا امکان نہیں ہے, نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رسول معصوم ہے, معصوم سے تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے. اگر معصوم نہ ہوتا تو رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوتا. لیکن یہ گویا رسول کو مخاطب کر کے ہمیں عام لوگوں کو بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ شرک یہ میرے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اگر میرا رسول بھی کرے تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے. تو اب جب رسول کے لیے معافی نہیں ہے تو تمہارے لیے کہاں سے معافی ہوگی. تو قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی شرک سے بچنے کی. کئی مقامات پر قرآن میں کہا گیا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اور شرک ظلم عظیم ہے، اس ظلم سے بچو. اب ایک تو شرک کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ شرک جو ہے چونکہ اس کو غلط سمجھا گیا یا صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے لوگ، تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. دوسری وجہ جو ہے غلط فہمیوں کی وہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے رسول کے لیے کہا کہ یہ میرا رسول یہ تمہارے جیسا بشر ہے، رسول فرماتے نا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی. اب رسول جو ہے بشر کی صورت میں آئے کیوں، عام انسان کی صورت میں کیوں آئے؟ بشر کی صورت میں اس لیے آئے کہ اگر رسول بشر کی صورت میں نہ آتے تو حجت تمام نہ ہوتی. ہم یہ کہتے یا لوگ یہ کہتے کہ بھائی یہ اور مخلوق ہے، ہم اور ہیں، تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بشری صورت میں بھیجا. لیکن رسول نے جب کہا نا کہ آنا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو اس سے آگے فرق بھی واضح کیا ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں وحی کو تحمل کر سکتا ہوں، تم وحی کو برداشت نہیں کر سکتے. میں جبریل سے براہ راست گفتگو کر سکتا ہوں، تم جبریل کو دیکھ لو تو تمہارا دم نکل جائے. تو اب رسول نے جب یہ کہا نا کہ انا بشر مثلکم اور فرق صرف یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اب لوگوں نے صرف پہلا جملہ پکڑ لیا کہ رسول ہمارے جیسا بشر ہے. اللہ نے بس صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دے دی ہے، یہ ذمہ داری وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اس کو دی ہے، ہمارے ہی جیسا ہے، صرف اللہ نے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا. اچھا اگر کسی کو بھی دے سکتا تھا تمہیں کیوں نہیں دے دی، تمہیں کیوں نہیں دی اس نے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری؟ اللہ نے یہ جو پیغام پہنچانے کے لیے اسے منتخب کیا ہے نا، تو یہ انتخاب ہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے، یہ انتخاب ہی اسے تم سے جدا کر دیتا ہے. تو اب یہ جو عام انسانوں نے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول ہمارے جیسا بشر ہے، تو اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کے پاس ولایت تکوینی ہے، اللہ کی طرف سے تمام اختیارات ہیں، وہ کائنات کے امور میں مداخلت کر سکتے ہیں، تو پھر لوگ اسے شرک کے زمرے میں لے آتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ کائنات کے امور میں مداخلت کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اگر کوئی اور کائنات کے امور میں مداخلت کا حق رکھے، یہ عقیدہ رکھا جائے، تو یہ توحید افعالی میں مداخلت کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور توحید افعالی میں مداخلت کا عقیدہ یہ شرک ہے. اچھا اب ہم قرآن کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کائنات کے وہ امور جو مخصوص ہے اللہ کے لیے، جو صرف اللہ سے منسوب کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے یہ کام اللہ کے ہیں، تخلیق کرنا، زندگی دینا، موت دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، بیماری دینا، رزق دینا، علم و حکمت کی تقسیم کرنا، یہ سارے کام اللہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، یہ کام اللہ انجام دیتا ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اللہ کے سوا کسی اور بندے یا اور بندوں کے حوالے سے ان امور کے انجام دہی کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل انجام دیے. جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، سورہ مائدہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَانْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. کہ تم یاد کرو عیسیٰ اس وقت کو جب تم مٹی کی مورت بنا کر پرندہ بناتے تھے، ہمارے حکم سے اس میں روح پھونکتے تھے اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. تم ہمارے حکم سے لا علاج مریضوں کو شفا دیتے تھے، ہمارے حکم سے نابینا کو آنکھیں عطا کرتے تھے، تم ہمارے حکم سے مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ تخلیق کرتے تھے. تخلیق کیا ہے؟ بھئی قرآن یہ کہہ رہا نا کہ مٹی سے مورت بنائی عیسیٰ نے. دیکھیں اس مضمون کی دو آیات ہیں قرآن میں، ایک جگہ پر یہ عیسیٰ کو حکم دیا گیا کہ بناؤ، اور ایک جگہ پر یاد کروایا جا رہا ہے. تو اب مٹی سے مورت بنائے عیسیٰ، اس میں روح پھونکے عیسیٰ، وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کر اڑ گیا. اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حکم سے، تو کسی نے آواز سنی اللہ کی؟ کسی نے کسی فرشتے کو آتے جاتے دیکھا؟ نہیں. دیکھنے والے نے کیا منظر دیکھا؟ عیسیٰ نے مٹی سے بنایا پرندہ، اس میں روح پھونکی، وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کر اڑ گیا. تو گویا سامنے جو منظر نظر آیا وہ یہ کہ تخلیق کی عیسیٰ نے.
عیسیٰ نے لا علاج مریضوں کو شفا یاب کر دیا، عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کر دیا، اب زندگی دے عیسیٰ، تخلیق کرے عیسیٰ، صحت دے عیسیٰ، آنکھوں کو بنا بنا کو بینائی اور آنکھیں ادا کرے عیسیٰ، تو یہ سارے کام وہ ہے نا جو تم کہتے ہو کہ صرف اللہ کرتا ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، تو قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کرتے تھے، صراحت سے قرآن نے بیان کیا، عیسیٰ تخلیق بھی کرتے ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں، مردے کو شفا بھی دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو ایک ایک امر کے بعد ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے بِإِذْنِ، کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ الطَّيْرَ بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، جو کچھ کرتے ہو نا کیسے کرتے ہو؟ اِذْنِ الٰہی سے، ہمارے حکم سے، ہمارے اذن سے، ہماری اجازت سے، تو یہ بِإِذْنِ، یہ اِذْنِ الٰہی وہی ہے جسے ہم ولایت تکوینی کہہ رہے ہیں، تو اب اللہ نے عیسیٰ کو ولایت تکوینی دی کہ نہیں دی، اور عیسیٰ ان تمام کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں نہیں جو تم اللہ سے منسوب کر رہے ہو، تو اللہ جب اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے تو اسے اختیار دے کر بھیجتا ہے، اسے ولایت دے کر بھیجتا ہے، دیکھو عیسیٰ تو اللہ کا نمائندہ ہے نا، اس لیے دی، قرآن میں تو ہمیں ان کے لیے بھی نظر آتا ہے نا کہ ان کے پاس اختیار تھا جو اللہ کے نمائندے بھی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نمائندوں کے مقابل کھڑے ہو گئے، تو ان کے اختیار کو بھی، ان کی طاقت کو بھی تو قرآن نے بیان کیا نا، سامری نے بھی بچڑا بنایا کہ نہیں بنایا، بولنے بھی لگا بچڑا، فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے انہوں نے کیا کرتب دکھایا کہ رسیاں پھینکی زمین پر، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، رسیوں میں جان پڑی کہ نہیں پڑی، زندگی آئی کہ نہیں آئی، تو اب جادوگر یہ کرتب دکھا سکتا ہے، اب کیا یہ توحید افعالی میں مداخلت نہیں ہے؟ جہاں پر سب خاموش ہیں، یہاں سب چپ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے ڈالی رسیاں، سانپ بن گئی، تو کیسے بننے دی اللہ نے؟ اللہ رسیاں ڈالنے ہی نہ دیتا زمین پر، اور اگر ڈال دی تھی تو وہ سانپ نہ بننے پاتی، لیکن نہیں، ان کے پاس اختیار تھا، چاہے جادو صورت شہر کی صورت میں تھا لیکن تھا اختیار، طاقت تھی نا، ہنر تھا ان کے پاس، تو اب اگر ایسے مقابلے پر لوگ ہوں جو زمین پر رسی ڈالے سام بن جائے، اب ان کے مقابلے میں اگر اللہ اپنے نمائندے کو اختیار نہ دے تو نمائندے کی شکست ہے کہ نہیں ہے؟ نمائندہ کمزور پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو اب اللہ اپنے نمائندے کو کمزور تو ہونے نہیں دے گا، مقابلے پر موسیٰ ہے، موسیٰ اللہ کا نمائندہ، اللہ کی حجت، اور کس پر حجت ہے؟ صرف بنی اسرائیل پر، صرف اپنی قوم پر نہیں، موسیٰ کائنات کی ہر شے پر حجت ہے، جب ولایت ثابت کرنے کا وقت آئے گا تو موسیٰ ہر شے پر حجت ہے، تو اب اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے ولایت پر اختیار دی، اس لیے اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنا عصا ڈال دو، کس نے سنی اللہ کی آواز؟ کس نے فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا؟ دنیا نے منظر کیا دیکھا؟ موسیٰ نے عصا ڈالا اور عصا جو ہے اجدہ میں تبدیل ہو گیا، گویا جو نظر آیا وہ کیا؟ موسیٰ کا کمال، یہ تو موسیٰ کی امانت داری ہے، جو کہتے ہیں کہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے ولایت دی، اس کا کمال ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، تو اب موسیٰ نے جب عصا ڈالا اجدہ میں تبدیل ہوا، سارے سانپوں کو کھا گیا، اب جتنے جادوگر تھے نا وہ سب کے سب موسیٰ کے سامنے جھک گئے، کیا موسیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، کہتے کیا ہیں؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ جانتے ہیں جو ہم نے کیا تھا نا وہ جادو تھا، جو اس نے کیا ہے وہ اللہ کی ولایت ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے، اس لیے اللہ کی طاقت پر ایمان لے کر آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے، تو اب اللہ اپنے نمائندوں کو بغیر اختیارات کے نہیں بھیجتا، اب تم جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے اختیارات میں تمہیں شک ہے، شبہ ہے، جو اللہ کے مقابل کھڑے ہونے والے ہیں ان کی طاقت تم تسلیم کرتے ہو، فرعون کو طاقت ملی کہ نہیں؟ حکومت ملی کہ نہیں؟ نمرود کو کتنی طاقت ملی؟ نمرود چاند بھی بنا ڈالے، سورج بھی بنا ڈالے، اور غباروں کا باقاعدہ ایک سسٹم بنا کر وہ آسمان پر اللہ سے لڑنے کے لیے بھی پہنچ گیا، تو اس کے پاس اختیار ہے، اب اس کے مقابل جب ابراہیم کو بھیجے گا تو کیا بغیر اختیار کے بھیجے گا؟ ولایت کے ساتھ بھیجے گا نا، اختیار کے ساتھ بھیجے گا، تو اب جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو ایک برتا نمرود کہتا ہے اب میں دیکھتا ہوں تجھے کون بچاتا ہے، ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، اللہ کے حکم سے آگ ठंडी हो गई, गुलजार हो गई। कुरान पुकारा या नारे कुनी बदर व सलाम अल इब्राहिम, किसने सुनी कुरान की पुकार, किसने सुनी अल्लाह की आवाज, किसने जिब्रील को आते हुए देखा इब्राहिम की मदद के लिए, किसी ने नहीं। दुनिया ने सिर्फ ये देखा कि इब्राहिम का कमाल है, इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो गई इब्राहिम की वजह से। ये तो इब्राहिम अल्लाह का वली है ना, अमीन है, तो कह रहा है कि नहीं मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है, उसकी विलायत है, उसका इख्तियार है। तो अल्लाह ने अपने नुमाइंदों को अंबिया को विलायत दी, तो अब इन अंबिया को अल्लाह विलायत दे रहा है, तो जो सब अंबिया के पर लाजिम है जिसकी विलायत का इकरार करना, क्या उसे बगैर इख्तियार के भेजेगा, बगैर विलायत के भेजेगा? देखिए विलायत के मरातिब है, दर्जा बंदियां हुई हैं। हम बयान कर चुके हैं कि अहलियत की बुनियाद पर जिसकी जितनी अहलियत थी उसको उतनी विलायत दी। विलायत तकवीनी भी अल्लाह ने अपने सब अंबिया को दी है, लेकिन वहां भी मरातिब अलग 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 है, अलग अलग दर्जा थे। जितनी अहलियत थी उतना इख्तियार दिया, उतनी विलायत तकवीनी था की। और ये लेकिन दी सबको है, सारे अंबिया के पास इख्तियार है, सारे अंबिया के पास विलायत है। ये विलायत ही तो है ना कि अभी यूसुफ याकूब तक पहुंचे नहीं। याकूब कह रहे हैं कि मैं यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा हूं, मीलो दूर है यूसुफ, कह रहे हैं मैं उसकी खुशबू को महसूस कर रहा हूं। ये विलायत ही है कि जो जिसका यूसुफ ने इजहार किया इस तरह कि अपने भाइयों से कहा कि मेरा कुर्ता मेरा पैरहन ले जाओ और मेरे बाप की आंखों से मस कर देना, उनकी बिनाई लौट आएगी। यूसुफ नबी होकर कैसी बातें कर रहे हैं, माजल्ला शिर्क की बातें कर रहे हैं। क्या आंखों की बिनाई लौटाने के लिए अल्लाह काफी नहीं है? क्या यूसुफ मुस्तजाब दुआ नहीं है? दुआ करते तो अल्लाह आंखों की बिनाई लौटा देता, लेकिन नहीं, यूसुफ अपना इख्तियार बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत ताकत इख्तियार दिया है कि मेरा कुर्ता अगर मस हो जाए तो नाबीना आंख रोशन हो जाए। तो अब अल्लाह ने इस मंजिल पर यूसुफ को टोका क्यों नहीं कि यूसुफ कैसी शिर्क की बातें कर रहा है, जब मैं मौजूद हूं तो शिफा देना मेरा काम है, कुर्ते से शिफा कैसे मिलेगी, नहीं टोका। हालांकि हम देखते हैं कि जब यूसुफ जिंदा में था, छोटी सी बात हुई थी, यूसुफ कैदखाने में थे, एक कैदी रिहा हुआ और जब वो रिहा होकर जिंदा से निकलने लगा तो यूसुफ ने सिर्फ उसको इतना कहा कि तू बाहर जा रहा है, बादशाह से कह को याद दिला देना कि मैं भी कैदखाने में हूं। क्या कहा? बादशाह को याद दिला देना कि मैं भी कैदखाने में हूं। अल्लाह नाराज हो गया यूसुफ से कि क्यों कहलवाया बादशाह को, हम नहीं है तुम्हारी खबरगिरी करने वाले। तो जब इतनी सी बात पे नाराज होकर इजहार कर सकता है तो यहां भी तो टोक सकता था ना कि यूसुफ हम है बिनाई लौटाने के लिए, कुर्ते की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने विलायत दी है, तो अब उस विलायत का इजहार हो रहा है। याकूब को विलायत मिली कि बेटा मीलो दूर है, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे खुशबू महसूस हो रही है। तो अब अल्लाह नुमाइंदों को भेजता है तो बगैर इख्तियार के नहीं, लेकिन अफसोस यही है तुम्हें अल्लाह के नुमाइंदों के इख्तियार पर भरोसा नहीं है, उस पर शक है, उस पर एतराज है, और तुम्हें फिरौन की ताकत पर शक नहीं है, तुम्हें नमरूद के इख्तियार पर शक नहीं है, तुम्हें जितने अल्लाह के नुमाइंदों के मुकाबले खड़े होने वाले हैं उन्हें उनके इख्तियार उनकी ताकत उनकी हुकूमत पर शक नहीं है। लेकिन देखो अल्लाह ने किसी भी नबी को बगैर विलायत के नहीं भेजा। दाऊद को विलायत मिली कि नहीं मिली, सुलेमान को इख्तियार मिला कि नहीं मिला, सुलेमान को तो बहुत बसी इख्तियार मिला। सुलेमान वो वाहिद नबी है जिसे अल्लाह ने जाहिरी और बातनी दोनों हुकूमतें अता की हैं, विलायत तकवीनी भी और विलायत तशरी भी, दोनों विलायतें मिली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि अब कानून सुलेमान का, शरीयत सुलेमान की, हुकूमत सुलेमान की और उसके साथ साथ कौनों मकाम में मुदाखलत का हक सुलेमान के पास। सुलेमान की हुकूमत कितनी, हम कल भी शायद जिक्र कर रहे थे कि इतनी वसी हुकूमत, जिनों पर हाकिम सुलेमान, इंसानों पर हाकिम सुलेमान, चरिंद परिंद पर हाकिमत सुलेमान की। तो अब सुलेमान तमाम इतनी बड़ी और इतनी वसी हुकूमत और सल्तनत रखने वाला, विलायत तकवीनी और विलायत तशरी दोनों रखने वाला, तो अल्लाह सुलेमान को इतनी वसी हुकूमत दे सकता है, इतना इख्तियार दे सकता है, और जिसके लिए कायनात खल्की है उसे कोई इख्तियार नहीं देगा, उसे कोई विलायत नहीं देगा। अब सुलेमान का इतना रोब हो कि जब मलकुल मौत आया तो सुलेमान ने अल्लाह से कहा कि बारिलाह अगर मैं चला गया میری روح قبض ہو گئی، میں دنیا سے چلا گیا، تو میں تو گیا نہیں، اور یہ میری قوم یہ ہٹ جائے گی پیچھے، یہ تو سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گے. دیکھیے سارے انبیاء کے ساتھ یہی رہا، نبی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت پا گیا. انبیاء کے ساتھ یہی رہا، کسی دور میں بھی نہیں ہوا. انبیاء کے ساتھ یہی ہوا جب تک سامنے ہے نبی صحیح چلتے رہے، جیسے ہی نبی نے آنکھ بند کی یہ الٹے قدم واپس ملٹ جاتے ہیں. ہر دور میں ہوا، سلیمان کے دور میں، سلیمان کو بھی یہ خطرہ ہے کہ میں ہٹا نہیں بار الہا، یہ بھی ہٹ جائیں گے. اچھا اب طے یہ پایا اللہ میں سلیمان میں کہ جانا تو ہے بہرحال سلیمان کو، روح قبض ہو گئی، لیکن کس کیفیت میں؟ کہ سلیمان ہاتھ میں عصا لیے کھڑے رہے. روح قبض ہو چکی ہے، جس میں جان نہیں ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ سلیمان زندہ سلامت کھڑے سارے کام کا جائزہ لے رہے ہیں. اب لوگ قوم والے جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگ رہے، اور جب سب کام وام ختم ہو گئے تو سلیمان کو پکارا کہ اب ہمارا سب کام ختم ہو گیا. اب سلیمان ہوتے تو پلٹ کر جواب دیتے نا، سلیمان تو رخصت ہو چکے. اب جب عصا کو ہلایا وہ برادہ بن کر سب گر گئے. تو سلیمان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، دنیا سے جانے کے بعد بھی کھڑے ہوئے ہیں، اتنا اختیار دے رہا ہے ان کو، اتنی بسی حکومت دی، سلطنت بھی دی. تو سلیمان جیسا نبی جو صاحب شریعت بھی نہیں ہے، اسے اتنا بسی اختیار اور اقتدار اور حکومت اور ولایت دے رہا ہے اللہ. تو وہ نبی جسے سارے انبیاء کا سردار بنا کر بھیجے گا، جسے سارے انبیاء کے کمالات کا مجموعہ بنا کر بھیجے گا، اس کے اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی ولایت کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا اختیار اور اس کی ولایت ایسی ہے کہ تم اس کی حدود کا تصور نہیں کر سکتے. اگر تصور میں بھی لانا چاہو نا کہ آخری نبی کا اتنا اختیار ہوگا، نہیں تصور کر سکتے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن جو چیز اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اعتراض شروع کر دو. دیکھیے اللہ نے قرآن میں تمام انبیاء کی جو ولایتوں کا یہ اختیارات کا ذکر کیا کہ اس کو ہم نے یہ اختیار دیا، فلاں نبی کو یہ اختیار ملا، فلاں نبی کو یہ ولایت ملی، یہ علم ملا، تو اب ان تمام انبیاء کے اختیارات محدود تھے. تو محدود چیز تو بیان ہو جاتی ہے نا آسانی کے ساتھ، ایک دو لفظوں میں، ایک دو جملوں میں آپ نے بیان کر دیا کہ ہم نے سلیمان کو یہ دیا، ہم نے داؤد کو یہ دیا، ہم نے عیسیٰ کو یہ دیا، ہم نے موسیٰ کو یہ دیا، ہم نے ابراہیم کو یہ دیا. تو چونکہ محدود اختیار تھا، بیان کر دیا آسانی کے ساتھ قرآن میں دو لفظوں میں، دو جملوں میں. اب وہ نبی جس کے اختیارات کی حد ہی نہ معلوم ہو، جس کی ولایت کی حد ہی نہ معلوم ہو، اس کو کہاں سے بیان کرنا شروع کرے اور کہاں تک بیان کرے؟ تو اب اس کا مکمل اختیار تو قرآن میں واضح نہیں ہو پا رہا، لیکن اللہ نے اشارہ دیا کہ اس اشارے کے ذریعے ذرا تصور کرنے کی کوشش تو کرو کہ میرے حبیب کا اختیار کیا ہوگا. کیسے کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا میں رب العالمین ہوں اور یہ میرا رسول یہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین پر میرے نبی کی رحمت ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت ہے. کہاں پر؟ عالمین پر. عالمین کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پر ختم ہوتے ہیں تمہیں معلوم بھی نہیں، تم معلوم کر بھی نہیں سکتے. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ایک عالم ہے. تو اب اس جیسے نامعلوم کتنے عالم ہیں؟ تو اب عالمین کی حدود نہیں معلوم کسی کو، کہاں سے عالمین شروع ہو رہے ہیں، کہاں تک عالمین جائیں گے، لیکن جہاں تک ہے عالمین کی حدود وہاں وہاں یہ نبی رحمت ہے. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت وہاں وہاں رسول کی رحمت. تو اب دیکھیے ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ عالمین کی حدود کیا ہے، عالمین کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں جا کر ختم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اعلان غدیر خم کے مطابق جہاں جہاں رسول کی رحمت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. اللہ کی ربوبیت عالمین پر، رسول کی رحمت عالمین پر، علی کی ولایت عالمین پر. جن کی حدود کا تم تصور نہیں کر سکتے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. تمہیں اس عالم میں، اس دنیا میں علی کو ولی اور مولا ماننے میں عذر ہے, پریشانی ہے, اعتراض ہے, حالانکہ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہیں نہ جانے کہاں کہاں علی کو مولا کے روپ میں دیکھنا پڑے گا, کہاں کہاں علی ولی کے روپ میں تمہارے سامنے آئے گا. جہاں دنیا کی حکومتیں ختم ہوتی ہے نا, جہاں دنیا کی سلطنت آ کر ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے تو علی کی حکومت شروع ہوتی ہے, وہاں سے علی کی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے. حیدر کو کہاں چھوڑ کے تم جاؤ گے, بولو, اس پار علی مولا, اس پار علی مولا. رسول کی تو جہاں جہاں رسول کی رحمت جائے گی تو رحمت کے ساتھ رسول کی سرپرستی بھی جائے گی, اور رسول کی سرپرستی کے ساتھ علی کی سرپرستی اور حاکمیت بھی جائے گی. علی کی حاکمیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھو دنیا کی سلطنت کہاں ختم ہوتی ہے, کب تک ہوتی ہے دنیا کی حکومت؟ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے, جب تک زندگی ہے. زندگی ختم ہوئی, سانسوں کی آمدرفت ختم ہوئی, اب تم مٹی کا ڈھیر, کوئی حکومت نہیں ہے, کچھ سلطنت, کچھ بادشاہ, کچھ نہیں بچا. اب تم صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہو جسے اقربا قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے. اب جب آپ اقربا قبر میں ڈال کر گئے نا, تو جس کی ولایت اور مولایت کو زندگی میں قبول نہیں کیا تھا نا, بس وہاں سے پھر آگے تو یہاں تو پھر تمہیں موقع مل رہا تھا کہ قبول کرو یا نہ کرو. وہاں کوئی موقع نہیں ہے, وہاں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس. وہاں اگر کچھ ہے تو صرف علی ہی کی حاکمیت ہے. جیسی قبر میں تھے نا, اب صرف سرپرستی ہے, حاکمیت ہے تو علی کی. تو جہاں تمہاری حکومتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اصل میں علی کی حکومت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے, اور تمام عالمین پر یہ حکومت ہے, تمام عالمین پر یہ اختیار و ولایت ہے. یہ دنیا, یہ کائنات ایک عالم, اور کتنے عالم ہیں, کہاں تک ہیں, کب تک ہیں, کچھ نہیں معلوم. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. اس کائنات کی یہ تو محدود ہے نا, تمہیں معلوم ہے ایک دنیا ہے, ایک کہکشاں ہے, ایک بس یہ جو زمین اور یہ سب ہے, یہ ایک کائنات, یہ ایک حصہ ہے عالم. اب کتنے عالمین ہیں نہیں معلوم نا, جب جس کی تمہیں جگہ کی حدود نہیں معلوم, تو اب اس میں جب اختیار اور تصرف کی بات آئے گی تو اس کا تم تصور کہاں کر پاؤ گے. تو اب یہ ہمارا رسول اور ہمارے رسول کے بعد مولا کائنات اور ان کے بعد آنے والے تمام آئمہ, یہ سب یہ ولایت رکھتے ہیں, ولایت تکوینی, جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ شرک ہے. ہمارا یقینہ تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے, تم نے اصل میں شرکی کو نہ جانا. جب تم شرک کو نہیں سمجھ پائے تو ولایت کو کیسے سمجھو گے؟ شرک کیا ہے؟ تم نے اذان دی, اقامت کہی, نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات, ساری عبادت تم نے کی. اتنی سی گزارش ہے, کوئی ایک ایسی عبادت کرو, کوئی ایک ایسی عبادت کرو جس میں کسی غیر خدا کا ہلکا سا بھی ذکر, تصور, خیال کچھ بھی نہ شامل ہو, صرف خالص اللہ کی عبادت ہو, کسی دوسرے کی بالکل ذرہ برابر شمولیت نہ ہو, کوئی ایسی ایک عبادت کرو. تم نے زکات دی, مال میں سے زکات نکالی نا, اللہ کے لیے نکالی, دو گے کس کو؟ اپنی زکات نکال کر کسی کو تو دو گے نا, کس کو دو گے؟ اللہ کو. اب ایسے تو ہے نہیں کہ مال میں سے زکات نکال کر ایک جگہ ڈھیر کرتے جاؤ, ایسے تو زکات نکلتی نہیں. نکلنے کا اصول کیا ہے؟ مال میں سے نکال کر دینا ہے کسی کو, جب ہی عبادت پوری ہوگی نا. کس کو دو گے؟ اللہ کو تو دو گے نہیں. اب جب دو گے تو کسی غیر خدا ہی کو دو گے نا, تو تمہاری زکات کی عبادت کب پوری ہوئی؟ جب کوئی غیر خدا شامل ہوا عبادت میں. حج کرنے جاتے ہو, کیا کہتے ہو جاتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہی پکارتے ہو جاتے ہو, بلند آواز سے کہتے ہو جاتے ہو. اور وہاں جا کر کیا کرتے ہو؟ حج میں جا کر کیا کرتے ہو؟ جتنے کام کرتے ہو نا حج میں, سب کے سب غیر خدا کی سنت اور تاثیر ہے. حج کے جتنے ارکان ہیں نا, دیکھ لیجئے, سارا حج سنت اور تاثیر ہے, ابراہیم کی, اسماعیل کی اور حاجرہ کی. اب جب صفا و مروہ میں دوڑو گے نا درمیان میں, ایک لمحے کے لیے تو حاجرہ کا خیال آیا ہوگا, آئے گا نا, کہ ایک ماں کس طرح اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی ہوگی. جب شیطان کو کنکریاں مارو گے, ایک لہجے کے لیے تو ابراہیم آئے گا نا دماغ کے اندر, کہ کیسے شیطان نے برکلایا ہوگا اور کیسے اسے دھتکارا ہوگا. اب جب قربانی کرو گے, एक लम्हे के लिए सोचोगे ना कैसे एक बाप ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी होगी, तो अब अल्लाह को कहते हुए जा रहे हो कि लाश शरीक अलग अलग देख और वहां पर जितने काम कर रहे हो गैर खुदा के तसव्वुर के साथ। इसी तरह नमाज पढ़िए बगैर दुरूद के, नमाज मुंह पर मार दी जाएगी, काबिल कबूल नहीं है बगैर दुरूद की नमाज, है ना। तो अब ये जितनी इबादतें हैं ये कब मुकम्मल हो रही है, जब कोई गैर खुदा दूसरा इसमें शामिल हुआ। कोई ऐसी इबादत नहीं है जो गैर खुदा की शमूलियत के बगैर तकमील पा जाए। तो अब जान लीजिए कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब और मुंतखब बंदों को शामिल ना किया हो। 1,24,000 अंबिया में से मोहम्मद अरबी को क्यों मुंतखब किया गया अजान इकामत और कलमे में शामिल करने के लिए, पैगंबर और आपकी पाकीजा आर पर दुरूद ही को क्यों नमाज में लाजिम करार दिया गया। अल्लाह तुम्हें समझाना चाह रहा है और तुम समझना नहीं चाह रहे कि जो कुछ मेरी मर्जी से इबादत में आएगा वो मेरी इबादत बनेगा, मेरे हुक्म से जिसका जिक्र करोगे वो मेरा जिक्र होगा। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे भी सजदा करोगे ना तो इबलीस की सफ में खड़ा कर दूंगा। अल्लाह के सामने सर झुकाना इबादत नहीं है, अल्लाह की मर्जी उसके हुक्म के सामने सर झुकाना इबादत है। इबलीस ने अल्लाह के सामने सजदा करने से इनकार किया कभी? कभी नहीं किया। दिलो जान से तैयार था अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए ना, कि मालिक तुझे सजदा करूंगा तेरे बनाए हुए को नहीं करूंगा। तो जब अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार हुआ लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सजदा करने से इनकार किया तो रांदा दरगाह हुआ ना, कयामत तक के लिए लानती करार पाया। और इबलीस को नमूना बनाकर अल्लाह वादे कर रहा है कि देखो अगर मुझे माना, मेरे बनाए हुए को चाहे नबी है चाहे वली है मेरे बनाए हुए को ना माना तो कयामत तक सिर्फ लानत समेटोगे, तुम्हारी सारी इबादत बेकार जाएगी। इसलिए कि इबादत अल्लाह के सामने झुकना नहीं है, उसकी मर्जी के सामने झुकना है, उसके हुक्म के सामने झुकना है। और जिनका जिक्र अल्लाह के हुक्म से किया जाए वो फिर अल्लाह का जिक्र होता है। तो कभी भी ये गुमान ना करना कि अहले बैत का जिक्र नबी और अली का जिक्र ये शिर्क होगा, ये शिर्क हो सकता है नहीं, ये तो अल्लाह की वो तस्वीरें हैं कि अगर मुसव्विर की तारीफ ना भी की जाए सिर्फ तस्वीरों की तारीफ की करते रहे आप तो मुसव्विर खुद ब खुद खुश हो जाता है कि ये जिनकी तारीफ हो रही है ये हसीन पैकर मैंने बनाए हैं, ये हसीन पैकर मेरे ढाले हुए हैं। तो अगर सिर्फ तस्वीर की तारीफ हो मुसव्विर खुश होता है ना, क्यों? इसलिए कि वो तस्वीरें कमाल तो मुसव्विर ही का है। दर हकीकत तारीफ तो बड़ा रास्ता सही लेकिन होती तो मुसव्विर ही की है। तो जब तुम अहले बैत की तारीफ और तौसीफ बयान करते हो ना तो अल्लाह क्यों खुश होता है? इसलिए कि इनकी तारीफ दरअसल अल्लाह ही की तारीफ है, ये अल्लाह की तमाम जलाल और जमाल का मजहर है। इनकी तारीफ अल्लाह की मदा सना है, इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र है। कभी गुमान भी ना करना कि अहले बैत के जिक्र से अल्लाह का जिक्र कम हो जाता है, नहीं, इनके जिक्र से अल्लाह के जिक्र को दवाम हासिल है। क्योंकि ये हस्तियां वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह के जिक्र को कायम रखने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार और आमादा हुए हैं। अल्लाह का नाम बाकी रहना चाहिए, अल्लाह का जिक्र बाकी रहना चाहिए, चाहे हमारी गर्दनें तलवारों की बाहर पर रख दी जाए लेकिन नाम अली नाम अल्लाह ना मिटे, अल्लाह का जिक्र खत्म ना होने पाए। और जो अल्लाह के नाम को बाकी रखने के लिए उसके जिक्र को बाकी रखने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार और आमादा हो जाए तो फिर अब अल्लाह का उसूल यह है कि जब तूने मेरे नाम को बाकी रखने के लिए कुर्बानी दी ना, अब जब तक मेरा नाम है तेरे नाम को मिटने नहीं दूंगा, तेरे जिक्र को रुकने नहीं दूंगा। करबला में हुसैन आए नामे खुदा को बचाने के लिए, अल्लाह के जिक्र को बाकी रखने के लिए, और अब अल्लाह ने ऐसा जिम्मा उठाया हुसैन के जिक्र को बाकी रखने का कि दुनिया में जितनी हुकूमतें आए जितने जालिम हुकूमतें कोशिश कर ले नामे हुसैन को मिटाने या जिक्र हुसैन को रोकने की, ये जिक्र हुसैन ना कल रुका था نہ آج رکے گا نہ کبھی آنے والے زمانوں میں یہ امید رکھنا کہ رک جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے اس ذکر کو باقی رکھنے کا جب تک نام خدا ہے حسین کا ذکر رہے گا، اس لیے کہ حسین نے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے بھرے گھر کی قربانی دی ہے، 72 جانیں نچھاور کی ہیں نام خدا پر، اور کیسی کیسی جانیں، کلیل جوان بیٹا، عباس جیسا بھائی، اون و محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا، لاڈلا بھتیجا تھا قاسم جیسا بھتیجا، بنی ہاشم کا تو پورا خاندان اجڑ گیا تھا نا کربلا میں آ کر، یعنی کربلا میں سمجھے کہ ابو طالب اسلام کی اور کربلا میں اگر کچھ ہے تو ابو طالب کا خون ہے، تو اب یہ ساری قربانیاں اللہ کے نام کو بچانے کے لیے دی جا رہی ہیں، اور جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھیے کربلا میں جب شب عاشور آئی تھی تو ہر بی بی یہی چاہتی تھی کہ کل سب سے پہلے میری طرف سے قربانی ہو، عجیب ماں ہے کربلا کی ماں ہے کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا لال یہ سلامت رہے، یہ لمبی عمر پائے، یہ حیات رہے، لیکن کربلا کی مائیں وہ تھی کہ جو اپنے بیٹوں کو بے قراری کے ساتھ بے تابی کے ساتھ میدان جنگ میں بھیج رہی تھی کہ سب سے پہلے ہمارا لال قربان ہو جائے، سب سے پہلے ہمارا بیٹا امام کے قدموں پر اپنی جان نشاور کرے۔ دیکھیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کربلا کی ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے امام کے نشاور، امام کے قدموں پر، لیکن ایک ماں کے لیے اولاد کیا اہمیت رکھتی ہے، ایک ماں کے لیے کریل جوان بیٹا کیا اہمیت رکھتا ہے، اور اس بیٹے کی جدائی کتنا بڑا صدمہ ہے ماں کے لیے، یہ ہر ماں کا دل جانتا ہے، لیکن جہاں پر محبت ہونا خدا کی اور اس کے ولی کی، اس محبت کے سامنے ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے، ہر رشتہ ہر محبت بے معنی ہو جاتی ہے، اسی لیے کربلا کی مائیں ان کے سامنے اگر کچھ تھا تو صرف اس وقت اللہ اور اس کے ولی کی امام برحق کی محبت تھی، تو اس محبت میں ہر بی بی اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار تھی۔ جب ہم باقی بیویوں کی بات کریں تو یقیناً ہم اس ماں کو تو فراموش نہیں کر سکتے نا جس نے 2 بیٹے قربان کیے حسین کے قدموں پر، اور کوئی اور نہیں ہے، حسین کی وہ چاہنے والی بہن ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے حسین کی جدائی گوارا نہیں تھی، جسے جو ایک دن اگر حسین کی صورت نہ دیکھے تو بے قراری کے ساتھ تڑپ تڑپ کے گریہ کرتی تھی، وہ زینب جو مدینے سے چلی ہے نا تو بیٹوں کو اسی نیت سے لے کر چلی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی پر صدقہ کر کے بار ہوں۔ کربلا پہنچے عاشور کے دن، جب مسلم کے بیٹوں کے لاشیں آئے، ہم نے بیان کیا تھا کہ مسلم کے 2 بیٹے کربلا میں تھے، 2 کوفے میں مارے گئے، تو اب جب مسلم کے بیٹوں کے لاشیں آئے نا، علی کی بیٹی ایک مرتبہ غضبناک ہوئی اپنے بیٹوں پر اور بلا کر کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے شرمندہ کرا دیا کہ میں نے تم سے کہا تھا سب سے پہلے تم جاؤ گے مامو پر نشاور ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، اور تم ابھی تک موجود ہو۔ تو بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اماں قصور ہمارا نہیں ہے، ہم تو گئے مامو کے پاس اجازت لینے کے لیے، مامو ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، مامو کس طرح جانے کی اجازت دے، اتنے کم سن بچے میدان قتال میں، کون سا مامو ہے جو بھیج دے۔ حسین جیسا جو امام بھی ہے، شفیق امام بھی ہے، بہن کی محبت، بھانجوں کی محبت کس طرح بھیج دے تلواروں کے سائے میں، لیکن اب بہن کس عالم میں، کس کیفیت میں بیٹے لے کر آئی ہے، ایک مرتبہ زینب بھائی کے خیمے میں پہنچی، کچھ نہیں کہا حسین سے، صرف بھائی کو درمیان میں بٹھایا، دونوں بیٹوں کو 7 بار بھائی کے گرد پھرایا، صدقہ کیا، اور اس کے بعد کہتی ہے بھیا اب یہ بیٹے صدقہ کر دیے میں نے، اور جانتے ہیں نا صدقہ کرنے کے بعد گھر میں نہیں رکھا جاتا، اب بھیج دو انہیں مقتل میں۔ مقتل کی طرف چلے زینب کے بیٹے، زینب نے ایک ہی وصیت کی ہے کہ دیکھو میرا بھائی 3 دن سے پیاسا ہے، اگر میں نے سنا کہ تم دریا کی طرف گئے اور میرے بھائی سے پہلے تمہارے لب تر ہو گئے, خدا کی قسم دودھ نہیں بخشوں گی. آنو محمد چلے حیدر کرار کے نماز سے, شجاعت کم سنی کے باوجود شجاعت دکھائی انہوں نے, لیکن لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی جو ہے دریا کی طرف نکل گیا. بڑا پیچھے سے اس کو پکار رہا ہے کہ بھیا دریا کی طرف کہاں چلے, یاد نہیں اما نے کیا وصیت کی تھی دریا کا رخ نہ کرنا. بڑا پیچھے چلا اس کو لینے کے لیے. اب خیموں میں خبر پہنچی کہ آنو محمد زینب کے بیٹے دریا پر ہے. اب جب یہ خبر پہنچی نا خیمے میں, ایک مرتبہ زینب نے جلال کے عالم میں زینب خیمے کے اندر ٹہلنے لگی, اور جب اب اس کے بعد زینب نے اس سے آگے کچھ سنا ہی نہیں کہ آنو محمد دریا پر ہے. اب زینب کو نہیں معلوم کہ مختل میں کیا ہوا. مختل میں یہ ہوا کہ زینب کے دونوں لاڈلے شہید ہو گئے, حسین دونوں کے لاشیں لے کر آئے. جب لاشیں آئے نا, فضا نے خبر دی زینب کو, بی بی تیرے شہزادے آئے ہیں. تو پلٹے بغیر کہا تھا زینب نے, آ گئے تو کیا کروں, منع کیا تھا دریا کا رخ نہ کرنا, دریا پر گئے کیسے. فضا نے کہا کہ بی بی پلٹ کر دیکھ تو لے کہ آئے کس حال میں ہے. دریا پر گئے ضرور تھے شہزادی, لیکن تیرے بیٹوں نے لب بھی نہ تر کیے, پانی نہیں پیا, لڑتے ہوئے نکل گئے تھے دریا کی طرف. اب دیکھ لے کس حال میں آئے ہیں. اب جو زینب نے پلٹ کر دیکھا, آنو محمد کے خون میں آلودہ لاشے تھے. زینب کے سینے میں پتھر نہیں تھا, ماں کا دل تھا نا, لرس کے رہ گئے ایک مرتبہ بیٹوں کے لاشے دیکھ کر. لیکن ہمارا سلام ہو فاطمہ کی صابرہ بیٹی پر, بے قراری کا مظاہرہ نہیں کیا, بے تاب ہو کر بیٹوں کے لاشوں پر گریا نہیں کیا, سیدھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے گئی. شکر ہے مالک تیرا, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اب زینب قربانی دے کر مطمئن تھی, میں نے بھائی کا صدقہ اتارا ہے. لیکن ہائے بی بی, جس بھائی کی خاطر اپنی گود اجاڑی تھی نا, اپنے بیٹے قربان کیے تھے, بی بی وہ بھائی تو پھر بھی نہ بچ سکا, وہ بھائی تو پھر بھی کربلا میں اس طرح شہید ہوا کہ اس کا لاشا بے گور کفن پڑا رہا.